السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. اپنے تمام سامعین کو مبارکباد دیتے ہوئے عید الاضحیٰ کی ہم خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
سعودی عرب میں حج کے دوران بھگدڑ مچنے سے سینکڑوں افراد ہلاک و زخمی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور اب بین الاقوامی خبروں میں، دنیا بھر میں عید الاضحیٰ کا تہوار جاری ہے، اور صدر اوباما اور خاتون اول مشل اوباما نے عید الاضحیٰ کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو پرجوش مبارکباد دی ہے. پوپ فرانسس کا امریکہ کا دورہ جاری ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد وہ امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے والے ہیں. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. سعودی عرب نے کہا ہے کہ جمعرات کے روز مکہ شہر سے باہر مناسک کے حج کی ادائیگی کے دوران بھگدڑ مچ جانے سے کم از کم 717 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ واقعہ عید الاضحیٰ کے تہوار کے آغاز سے قبل منا میں پیش آیا، جہاں حجاج کرام شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے. 800 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. اسلام آباد سے اس بارے میں محمد اشتیاق کی ایک رپورٹ.
سعودی عرب میں حج کے موقع پر جمعرات کو مناسک حج کے دوران بھگدڑ مچنے سے سینکڑوں افراد ہلاک و زخمی ہو گئے. سعودی حکام نے جمعرات کی شام تک ہلاکتوں کی تعداد 700 سے زائد بتائی تھی، جبکہ زخمی ہونے والے 800 افراد میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے، جس سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. بھگدڑ کا یہ واقعہ منا کے مقام پر پیش آیا، جہاں حجاج حج کے ایک رکن رمی جمرات میں مصروف تھے، جسے عام لفظوں میں شیطان کو کنکریاں مارنا بھی کہتے ہیں. حکام کے مطابق یہ واقعہ مکتب نمبر 93 کے قریب پیش آیا، جہاں قیام کرنے والے حجاج میں سے اکثریت کا تعلق الجزائر سے تھا. اطلاعات کے مطابق بھگدڑ مچنے کا یہ واقعہ جس مقام پر پیش آیا، وہ دو مرکزی راہداریوں میں سے ایک ہے، جہاں حجاج کے رہائشی کیمپ سے جمرات تک راستہ جاتا ہے. اس واقعے کے بعد سعودی شہری دفاع اور لال احمر کے ہزاروں امدادی کارکنوں نے متاثرہ افراد کو وہاں سے منتقل کرنا شروع کر دیا. حکام کے مطابق مکہ کے اسپتالوں میں فوری طور پر ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی. پاکستان کے صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم نواز شریف نے منا میں بھگدڑ مچنے سے حجاج کی ہلاکتوں اور زخمی ہونے کے واقعے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نے سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر کو ہدایت کی کہ وہ زخمیوں کو ہر ممکن علاج کی سہولت کی فراہمی کو یقینی بنائیں. سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر منظور الحق نے پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن سے گفتگو میں کہا کہ مکہ کے مختلف اسپتالوں سے رابطہ کر کے وہاں سے معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں.
ہم یہاں سے منا میں جو حج مشن ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پاکستانیوں کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی ایسی خبر ہم نہیں بتا سکتے، کوئی ایسی انفارمیشن ہمیں نہیں ملی ہے کہ کوئی پاکستانی یا کتنے پاکستانی اس میں ہیں. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ اپنے مختلف جو اسپتال ہیں مکہ کے، وہاں پہ اپنے لوگ بھیجے ہیں، معلوم کر رہے ہیں. میرے پاس اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کوئی اس کے کتنے پاکستانی یا 7 پاکستانی، اس کے بارے میں میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے.
واضح رہے کہ 12 ستمبر کو مناسک حج شروع ہونے سے پہلے مکہ میں مسجد الحرام میں کم از کم 100 سے زائد افراد اس وقت ہلاک ہو گئے تھے، جب مسجد کے توسیع کے کام کے لیے وہاں کھڑی ایک کرین اچانک زمین پر آ گری. کرین گرنے کے واقعے میں بھی متعدد پاکستانی ہلاک و زخمی ہوئے تھے. دنیا بھر سے 20 لاکھ سے زائد افراد حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں ہیں. رواں سال حج کی ادائیگی کے لیے جانے والے پاکستانیوں کی تعداد لگ بھگ 1,45,000 بتائی گئی ہے. یاد رہے کہ 2006 میں منا میں شیطان کو کنکریاں مارنے کے دوران پیش آنے والے واقعے میں 350 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان جمعرات کے روز عید الاضحیٰ کا تہوار منا رہے ہیں، اور سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانیاں کر رہے ہیں. اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
امریکہ، یورپ، خلیجی اور عرب دنیا میں جمعرات کو مسلمان عید الاضحیٰ منا رہے ہیں. عید کا سب سے بڑا اجتماع سعودی عرب میں ہوا، جہاں دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان اسلام کے ایک بنیادی رکن حج کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے۔ جمعرات کو امریکہ اور یورپ کے علاوہ آسٹریلیا میں بھی عید منائی جا رہی ہے۔ پاکستان میں عید جمعے کو منائی جائے گی، لیکن حسب روایت شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے بعض حصوں اور قبائلی علاقوں میں یہ مذہبی تہوار جمعرات کو ہی منایا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے عید کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یہ دن ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے، پناہ اور صحت سے متعلق خدمات سر انجام دینے کا بھی نام ہے۔ عید الاضحیٰ ایک ایسے وقت منائی جا رہی ہے جب مسلم دنیا کے ایک بڑے حصے میں مختلف تنازعات کے باعث لوگ شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ مشرق وسطی اور افریقہ سمیت مختلف علاقوں سے ہزاروں لوگ غربت اور اپنی زندگی کو درپیش خطرات کی وجہ سے حالیہ مہینوں میں یورپ کا رخ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور اتنی تعداد میں تارکین وطن کی آمد سے یورپی ملکوں کے لیے صورتحال فکر انگیز ہو چلی ہے۔ صدر اوباما کا کہنا ہے کہ امریکی مسلمانوں نے مذہبی برادریوں کے ساتھ مل کر ملک اور بیرون ملک بھوک اور تنازعات کے شکار لوگوں کی ہمیشہ مدد کی ہے۔ ان کے بقول ایک بار پھر ایسی ہی شدید ضرورت کے وقت امریکی مسلمان تنظیمیں تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے بحران کے سلسلے میں متاثرین کو مدد فراہم کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور تجارتی مرکز کراچی میں عید کے موقع پر امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
عید پر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں۔ کراچی پولیس کے ترجمان قمر زید ستی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جمعے کو عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر میں تقریباً 16,000 پولیس اہلکار اور افسران تعینات کیے جائیں گے، جو تقریباً 600 موبائلوں اور 200 موٹر سائیکلوں کی مدد سے شہر میں گشت کریں گے اور مختلف مقامات پر فرائض انجام دیں گے۔ قمر زید ستی کا کہنا تھا کہ قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے حوالے سے بھی مخصوص طریقہ کار کا اعلان کیا گیا ہے، تاکہ کلدم اور دہشت گرد گروہوں کو کھالیں جمع کرنے سے روکا جا سکے، کیونکہ وہ قربانی کی کھالوں سے حاصل ہونے والی رقم دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے دوران مختلف جماعتوں اور گروہوں میں تصادم سے بچا جا سکے اور یوں شہر میں امن و امان برقرار رہے۔
کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹی کا ممبر ہوگا اس کو اجازت نہیں کہ ریلیجیس گروپ ہیں ان کو اجازت نہیں ہے گھر گھر جا کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کھالیں جمع کریں یا اس کے لیے پرچیاں وغیرہ دیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی الاؤ نہیں ہے کوئی بھی بین آرگنائزیشن ہیں، اچھا اور کیا کہتے ہیں ملیٹنٹ گروپ ہیں، سیکٹیرین گروپس ہیں، نہ تو ہے ان کو جو کمشنر کی طرف سے جو کمشنر صاحب کی طرف سے ان کو الاؤ کیا جائے گا، پرمیشن دی جائے گی، ان لوگوں کو الاؤ ہے۔ باقی جو ہے تمام کے لیے جو اچھا یہ روڈ کے جو کیمپس وغیرہ لگاتے تھے یہ بھی ہیں، اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے۔
دوسری طرف سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق رینجرز اور پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کر کے درجنوں مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کاروائیوں میں اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز پاکستان رینجرز سندھ کے سربراہ میجر جنرل بلال اکبر نے گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان سے ملاقات کی، جس میں شہر کی امن و امان کی صورتحال اور کراچی آپریشن کا جائزہ لیا گیا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ حج ایک مقدس عبادت ہے جس کی سعادت مکہ مکرمہ میں دنیا بھر سے آئے ہوئے 20,00,000 سے زائد مسلمانوں نے حاصل کی، جن میں امریکہ کے حجاج کرام بھی شامل ہیں۔ اپنے ایک بیان میں صدر اوباما اور خاتون اول مشیل اوباما نے عید الاضحیٰ کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو پرجوش مبارکباد پیش کی۔ صدر اوباما نے کہا کہ حج اور عید قربانی، غریبوں کی مدد اور مساوات کی علامت ہے۔ امریکہ کے حوالے سے صدر نے کہا کہ نسل، مذہب اور جنس کے فرق کے بغیر عمل ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ہمارا قابل رشک تنوع ہی ہمارے ملک کی مضبوطی کا باعث ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ عید ضرورت مندوں کو کھانا، پناہ اور صحت سے متعلق خدمات کی فراہمی کا بھی نام ہے۔ بقول ان کے، امریکی مسلمانوں نے مذہبی برادریوں سے مل کر ملک اور بیرون ملک بھوک اور تنازع کے شکار افراد کو ہمیشہ مدد فراہم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر ایسی ہی شدید ضرورت ہے کہ وقت امریکی مسلمان تنظیمیں مہاجرین کے بحران کے سلسلے میں متاثرین کو امداد فراہم کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ صدر اوباما نے اس امید کا اظہار کیا کہ حج پر گئے ہوئے افراد اور ساتھ ہی دیگر تمام مذاہب کے لوگوں کی جانب سے امن کے لیے مانگی گئی دعاؤں کو قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ اور سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پوپ فرانسس امریکہ کے دورے پر ہیں اور اس وقت وہ امریکی کانگریس کے ایک مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو براہ راست امریکی کانگریس کے اس اجلاس میں لیے چلتے ہیں جہاں اس وقت پوپ خطاب کر رہے ہیں۔
A man and women who are not concerned simply with paying their taxes, but in their own quiet way sustain the life of society. They generate solidarity by their actions, and they create organizations which offer a helping hand to those most in need.
پوپ اس وقت معاشرے کے ان طبقوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ایک اخوت، ہم آہنگی اور بھائی چارہ پیدا کرتے ہیں اور نیکیوں کے کاموں کی طرف بڑھتے ہیں۔
That many of them are retired, but still active. They keep working to build up this land.
وہ ان شخصیات کا ذکر کر رہے ہیں جو بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ پوپ کا خطاب جاری ہے اور ہم اس کی تفصیلات آپ کو بعد میں بھی ان خبروں کے دوران بتاتے رہیں گے۔ پوپ کی مزید سرگرمیوں کے بارے میں مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ شہناز نفیس کی زبانی۔
پوپ فرانسس جمعرات کو امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ رومن کیتھولک چرچ کے پہلے سربراہ ہیں جنہیں کانگریس سے خطاب کی دعوت دی گئی ہے۔ پوپ فرانسس نے امریکہ میں ہونے پیروں کے مقدس مقرر کیے جانے کی پہلی تقریب کی رہنمائی بھی کی۔ اس موقع پر پوپ کا کہنا تھا،
Junipero buscó defender la dignidad de la comunidad nativa.
Junipero کا مقصد مقامی برادری کی عزت و وقار کی دفاع ہے اور ان لوگوں سے اسے محفوظ کرنا ہے جنہوں نے ان سے برا سلوک کیا اور ان کا غلط استعمال کیا۔ وہ بدسلوکی آج بھی ہمارا پیچھے کر رہی ہے، خاص طور پر وہ غلطیاں جن سے بہت سی لوگوں کی جانیں متاثر ہوئیں۔ یہ الفاظ تھے پوپ فرانسس کے۔ بدھ کے روز پوپ فرانسس نے امریکہ سے اپیل کی کہ وہ موسمی تغیرات کی رفتار کو سست کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائیں۔ ان کے الفاظ،
کلائمیٹ چینج از اے پرابلم، وی کین نو لانگر بی لیفٹ ٹو اے فیوچر۔
موسمیاتی تبدیلی ایک ایسا مسئلہ ہے جسے ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ صدر اوباما نے بھی پوپ فرانسس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ کرۂ ارض کا تحفظ امریکیوں سمیت دنیا بھر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ صدر اوباما سے انفرادی ملاقات کے بعد پوپ فرانسس نے نیشنل مال پر ہونے والی ایک مختصر پریڈ میں شرکت کی، جہاں ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہزاروں افراد جمع تھے۔ وہاں پر موجود ایک خاتون کے الفاظ،
I think he has a way of bringing us all together regardless of religion and faith.
میرے خیال میں ان میں کوئی ایسی بات ہے جو مذہب اور عقیدے سے بالا تر ہو کر ہم سب کو اکٹھا کرتی ہے۔ مجھے جو چیز پسند ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک ایسی قوت ہے جو مذہب کو تقریباً ایک طرف کر دیتی ہے۔ یہ الفاظ تھے وہاں پر موجود ایک خاتون کے۔ جمعے کے روز پوپ فرانسس نیو یارک روانہ ہو جائیں گے، جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ ان کے امریکی دورے کا آخری پڑاؤ فلیڈیلفیا ہے، جہاں وہ اتوار کے روز عبادت میں شریک ہوں گے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ فلیڈیلفیا میں ان کو دیکھنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور چین کے صدر شی جن پنگ صدر اوباما کے ساتھ فضائی آلودگی اور سائبر حملوں سمیت متعدد امور پر مرکوز مذاکرات کے لیے جمعرات کے روز واشنگٹن روانہ ہو رہے ہیں۔ واشنگٹن کے ان کے دورے سے قبل چین کے انٹرنیٹ کے اعلیٰ ترین منتظم نے ٹیکنالوجی کے امریکی ایگزیکٹوز کو بتایا کہ دونوں ملکوں کو سائبر سیکیورٹی پر مل کر کام کرنا چاہیے۔ چینی انٹرنیٹ کے اعلیٰ ترین منتظم لو وی کا کہنا تھا، لو وی کہہ رہے ہیں ہم ایک ہی کشتی پر سوار ہیں، ہمارے پاس واحد راستہ یہی ہے کہ ہم تعاون کریں۔ اور صدر زی نے بدھ کے روز مائیکروسافٹ، بوئنگ اور فیس بک سمیت ٹیکنالوجی کی کچھ بڑی بڑی امریکی کمپنیوں کے سرکردہ رہنماؤں سے ملاقات کی۔ بوئنگ اور جی نے اس موقع کو اس اعلان کے لیے استعمال کیا کہ چینی کمپنیاں امریکی طیارہ ساز کمپنیوں نے 300 جیٹ طیارے خریدنے پر تیار ہو گئی ہیں۔ اس معاہدے میں ایرو اسپیس کی سب سے بڑی امریکی کمپنی سے چین میں ایک پلانٹ تعمیر کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ سائبر حملے کی زد میں آنے والے امریکی سرکاری ادارے کے مطابق امریکہ کے لاکھوں وفاقی ملازمین کی ذاتی معلومات چرانے والے ہیکرز نے فنگر پرنٹس کے اس سے زیادہ نشانات چوری ہوئے ہیں جتنا کہ ابتدا میں سوچا گیا تھا۔ بدھ کے روز ایک بیان میں پرسنل مینجمنٹ کے دفتر نے کہا کہ مزید چھان بین سے ظاہر ہوا ہے کہ اس حملے میں فنگر پرنٹس کے 5.6 ملین نشانات کے ریکارڈز چوری ہوئے تھے، یا اس سے 5 گنا زیادہ چوری ہوئے تھے جتنا کہ پہلے خیال کیا گیا۔ اس سال کے شروع میں سب سے پہلے یہ انکشاف ہوا تھا کہ اس حملے سے لگ بھگ 22 ملین موجودہ اور سابقہ وفاقی ملازمین، ملازمتوں کے لیے درخواستیں دینے والے اور ان کے خاندان متاثر ہوئے تھے۔ امریکی تفتیشکار نامہ نگاروں کو نجی طور پر بتا چکے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ اس حملے کی ذمہ دار چینی حکومت ہے، لیکن عہدیداروں نے یہ الزام کھلم کھلا عائد نہیں کیا ہے۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں جمعرات کو ہونے والے 2 خودکش بم دھماکوں میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دھماکے صنعاء میں شیعہ حوثی گروپ کے زیر انتظام مسجد میں ہوا، جس نے اس سے ایک سال قبل شہر پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ کسی نے فوری طور پر دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ یمن گزشتہ ایک سال سے خانہ جنگی کا شکار چلا آ رہا ہے، جہاں گزشتہ ستمبر میں شیعہ حوثی باغیوں نے دارالحکومت صنعاء پر قبضہ کرنے کے بعد دیگر علاقوں میں تسلط قائم کرنے کے لیے کاروائیاں شروع کر دی تھیں۔ ان باغیوں کے سرکاری فورسز کے علاوہ دیگر قبائلیوں کے ساتھ بھی جھڑپیں ہوتی آ رہی ہیں، اور عرب دنیا کا یہ پسماندہ ترین ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ باغیوں کے علاوہ یمن میں القاعدہ کے جزیرہ نما عرب شاخ اور شدت پسند گروپ داعش سے وابستہ جنگجو بھی سرگرم ہیں۔ ایک سال کے دوران یہاں ہونے والے پرتشدد واقعات میں 4,500 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے اپنے ملک کے 16 ریاستی گورنروں کو بتایا ہے کہ یورپ کی جانب سے 1,20,000 تارکین وطن کے لیے گنجائش پیدا کرنے کے لیے کوٹے کے ایک منصوبے پر اتفاق اتحاد کی ایک علامت ہے، لیکن انہوں نے انتباہ کیا کہ یہ صرف ایک پہلا قدم ہے۔ جمعرات کے روز مرکل نے برلین میں ایک اجلاس کے دوران کہا کہ یورپ کو ابھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام میں اس تشدد سے جو اتنے بہت سے لوگوں کے نقل مکانی کا موجب بنا ہے، صرف امریکہ، روس اور مشرق وسطی کی مدد سے نمٹا جا سکتا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ پرتشدد انتہا پسندی اور اسلامی بنیاد پرستی کے بارے میں ایک امریکی تجزیہ کار نے کہا ہے کہ تقریباً 1 عشرے قبل خود ساختہ اسلامک اسٹیٹ جب عراق میں پہلی بار قائم ہوئی تھی تو اس کے ناکام ہونے کی وجہ خوف اور دنیا کی تباہی کے الہامی تصور کا استعمال تھا، لیکن اسے اب جو کامیابیاں مل رہی ہیں ان کی وجہ بھی یہی چیزیں ہیں۔ ولیم میکینٹس نے جو داعش سے متعلق کتاب کے مصنف ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ عراق پر 2003 کا حملہ اور 2011 میں امریکی فوجیوں کا انخلاء دونوں نے اس گروپ کے ابھرنے کے ساتھ ساتھ شام میں حزب اختلاف کی ایک مؤثر فورس کی تشکیل میں ناکامی میں ایک کردار ادا کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی کیڈا کوسٹریچی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ میکینٹس کی کتاب ایک ایسے وقت پر منظر عام پر آئی ہے جب اوباما انتظامیہ شام میں اپنے عمل دخل میں اضافے پر غور کر رہی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد۔
میکینٹس کی کتاب میں 2006 میں داعش کی تشکیل اور پھر 2011 میں عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے بعد اس کے دوبارہ ابھرنے کے عمل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ میکینٹس کہتے ہیں کہ عسکریت پسند گروپ کے بانی واقعی یہ یقین رکھتے تھے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اس کے نئے لیڈر کی توجہ دنیا کے اختتام سے متعلق الہامی پیش گوئی کی تکمیل کے سلسلے میں خلافت قائم کرنے کے لیے ریاست کی تعمیر پر مرکوز ہے.
Whether they're doing it for cynical reasons or not, we may never know, but to be sure,
وہ کہہ رہے تھے کہ آیا وہ یہ سب کچھ جنونی وجوہات کی وجہ سے کر رہے ہیں یا نہیں, ہو سکتا ہے ہمیں کبھی بھی اس کا پتہ نہ لگ سکے, لیکن یہ یقینی ہے کہ یہ چیز بھرتیوں کے لیے ایک مؤثر ہتھیار ہے. میکیٹس کہتے ہیں کہ القاعدہ مسلم دنیا میں اپنے لیے حمایت حاصل کرنا چاہتی تھی, جبکہ اسلامک اسٹیٹ اپنا اقتدار برقرار رکھنے کے لیے بربریت اور خوف کو استعمال کرتی ہے. وہ مزید کہتے ہیں کہ یہ چیز 2 سال تک درست ثابت ہوئی. اندازوں کے مطابق سن 2011 میں شام کا تنازع شروع ہونے سے اب تک 20,000 غیر ملکی جنگجو, جن میں سے کم از کم 3400 مغربی باشندے ہیں, 90 سے زائد ملکوں سے شام جا چکے ہیں. میکیٹس کہتے ہیں کہ اس کشش کی ایک وجہ ایک بڑی ثقافت کے مقابلے میں ایک چھوٹے ثقافتی گروپ کی جانب سے کی جانے والی اس کی اپیل ہے. ایک بار پھر ان کے الفاظ,
And the Islamic State deliberately provokes an identity crisis among Muslims, particularly living in the West.
عسکریت پسند گروپ داعش دانستہ طور پر مسلمانوں میں شناخت کا ایک بحران پیدا کرتا ہے, خاص طور پر مغرب میں رہنے والے مسلمانوں میں. وہ خوفناک کاروائیاں کرتا ہے اور اسلامی آیات کا حوالہ دے کر ان کا جواز پیش کرتا ہے. کچھ لوگ عراق پر سن 2003 کے امریکی حملے کو IS کی تشکیل کی وجہ قرار دیتے ہیں, اور کچھ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ عراق سے امریکی فوجیوں کی واپسی سے جو خلا پیدا ہوا تھا اسے عسکریت پسندوں نے بھر دیا. میکیٹس کہتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں درست ہیں.
There would be no Islamic state if the United States had not invaded. It provided the opportunity.
اگر امریکہ حملہ نہ کرتا تو داعش کا کوئی وجود نہ ہوتا. اس نے اس تنظیم کو قائم ہونے کا موقع فراہم کیا. امریکہ نے دوسری بار اس وقت اس گروپ کی تشکیل میں کردار ادا کیا جب اس نے عراق سے اپنے تمام فوجی نکال لیے. اس کے بعد دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کوئی قوت باقی نہیں رہی تھی جسے داعش کے خلاف تعینات کیا جاتا. وہ مزید کہتے ہیں کہ واشنگٹن نے ایک غلطی یہ بھی کی کہ اس نے شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کے لیے ایک بڑی درمیانے درجے کی حزب اختلاف پیدا کرنے کے لیے شام کے تنازع میں جلد مداخلت نہیں کی. لیکن تجزیہ کار کمبرلی کگان, جنہوں نے سینٹ کی خارجہ کمیٹی کے سامنے گواہی دی, کہتی ہیں کہ واشنگٹن اس دہشت گرد گروپ کے مقابلے کے لیے اب بھی اقدام کر سکتا ہے.
The United States needs to use military force as well as diplomacy.
وہ کہہ رہی تھی کہ امریکہ کو ISIS کی لڑائی کی صلاحیت ختم کرنے کے لیے ملٹری فورس کے ساتھ ساتھ سفارتکاری کا استعمال بھی کرنا چاہیے. اسے طاقت کے تمام قومی وسائل اور ہتھیار استعمال کرنے چاہیے, کیونکہ یہ ایک الہامی عقیدے کا حامل دشمن ہے اور اس کے جذبے کو بظاہر توڑا نہیں جا سکتا. اسی سماعت میں سینٹر فار امریکن پروگرس سے منسلک برائن کٹولس نے کہا کہ عسکریت پسندوں کے خلاف فضائی حملوں پر انحصار کی موجودہ پالیسی کافی نہیں ہے. ان کے الفاظ,
The main remedy to address these challenges is, I think, a stronger and more coherent effort.
میرے خیال میں ان چیلنجوں سے نمٹنے کا سب سے بڑا طریقہ امریکہ کی جانب سے ایک زیادہ مضبوط اور زیادہ مربوط کوشش ہے, تاکہ ISIS کے خلاف اس کی واضح حکمت عملی کے تمام پہلوؤں کو مربوط کیا جائے اور خطے میں ایک پہلے سے کہیں زیادہ مربوط انداز وضع کیا جائے. ممکن ہے کہ امریکہ شام کی اعتدال پسند باغی فورسز کی تربیت کے لیے $500 ملین کے ایک پروگرام کی بظاہر ناکامی کے بعد کچھ ایسا ہی کر رہا ہو. اوباما انتظامیہ مبینہ طور پر شام میں ایک زیادہ جارحانہ فوجی مہم کی منصوبہ بندی کر رہی ہے, جن کا مقصد داعش پر دباؤ میں اضافہ کرنا ہے. یہ اس حکمت عملی میں ایک اہم تبدیلی ہوگی جس میں گزشتہ برس کے زیادہ تر حصے میں عراق میں اس عسکریت پسند گروپ کو شکست دینے کی ترجیح دی گئی ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم نوزائیدہ بچوں کی اموات کے مسئلے پر گفتگو کریں گے. ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 55 لاکھ نوزائیدہ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں. ان میں وہ بچے بھی شامل ہوتے ہیں جو مردہ پیدا ہوتے ہیں. یہ بات طبی جریدے دا لانسٹ میں شائع ہونے والی متعدد ریسرچ میں سامنے آئی ہے. وائس آف امریکہ کے جو ڈیکیپوا نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس صورتحال کے باوجود نوزائیدہ بچوں کی صحت کی دیکھ بھال پر بہت کم رقم خرچ کی جا رہی ہے, جبکہ ان میں سے بڑی تعداد کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا جا سکتا ہے. ریسرچ کی قیادت کرنے والی جوئے لون کہتی ہیں کہ نوزائیدہ بچوں کی اموات سے متعلق یہ نہایت صحیح اندازہ ہے. جو اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں تھا.
Every year there are 2.9 million babies who die in the first month of life and most shockingly a million.
ہر سال تقریباً 29 لاکھ بچے اپنی پیدائش کے پہلے مہینے میں ہی مر جاتے ہیں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ 10 لاکھ کے قریب اپنی پہلی سالگرہ پر ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں جبکہ 26 لاکھ بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح 12 لاکھ بچے عین پیدائش کے وقت ہی مر جاتے ہیں. یہ الفاظ سے جوائے لون کے. بچوں کی بیشتر اموات غریب اور ترقی پذیر ملکوں میں واقع ہوتی ہیں، تاہم اس سے امیر ممالک بھی مبرہ نہیں. امریکہ میں ہر سال وقت سے پہلے 5 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں جو صحت کی دیکھ بھال کے حوالے سے ایک مسئلہ بن جاتا ہے. نوزائیدہ بچوں کی اموات کی وجوہات میں پیدائش کے وقت عدم توجہ اور انفیکشن شامل ہے. لنڈن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن سے منسلک پروفیسر لون کہتی ہیں کہ محض چند ڈالر کے خرچ سے بہت سے بچوں اور ماؤں کو بچایا جا سکتا ہے.
In this series we show very clearly that 71% of newborn deaths can be prevented.
نوزائیدہ بچوں کی تقریباً 70% تعداد کو اموات سے بچایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ 30 لاکھ عورتوں اور بچوں کو جن میں نوزائیدہ اور مردہ پیدا ہونے والے بچے شامل ہیں محفوظ بنایا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ ابتدائی مرحلے میں تھوڑی سی رقم خرچ کی جائے. دی لانسٹ نامی جریدے کی اس ریسرچ میں 17 ملکوں سے تعلق رکھنے والے 28 اداروں کے 50 ماہرین نے شرکت کی. ماہرین کا کہنا ہے کہ بہتر منصوبہ بندی سے ان اموات کو یقیناً بہت کم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ غریب اور کم ترقی یافتہ ملکوں میں طبی نیٹ ورک کو زیادہ مؤثر بنایا جائے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سر اور سنگیت کی ملکہ، تفصیلات فکر و فن میں. ترنم کی ملکہ اللہ وسائی نے 21 ستمبر کو قصور شہر میں آنکھ کھولی. وہ موسیقار مدد علی اور فتح بی بی کی 11 اولادوں میں سے ایک تھیں. 5 برس ہی کی تھیں کہ سر اور سنگیت کی کشش نے انہیں فن کی جس دنیا میں قدم رکھنے پر مجبور کیا، وہاں انہوں نے 7 عشرے گزارے اور اللہ وسائی سے نور جہاں اور پھر ملکہ ترنم بن کر کروڑوں دلوں پر راج کیا. جب اللہ وسائی نے گلوکاری سے زیادہ اداکاری میں دلچسپی کا اظہار کیا تو ان کا خاندان قصور سے کلکتہ سے دھار گیا اور یوں اللہ وسائی بی بی نور جہاں کے نام سے پکاری جانے لگی. انہوں نے کیری مہرا کی فلم پنڈ دی کڑی میں اہم کردار ادا کیا. اس کے بعد فلم مصر کا ستارہ میں اداکاری کے ساتھ ساتھ اپنی آواز کا جادو بھی جگایا. کچھ عرصے بعد وہ لاہور چلی گئیں اور وہیں سر اور ساز کی دنیا میں اپنی پہچان بنائی. یہ وہ پہلا گیت تھا جو نور جہاں نے فلم گل بکاؤلی کے لیے ریکارڈ کروایا. کچھ عرصے بعد وہ ممبئی چلی گئیں اور مزید کچھ فلموں میں کام کیا. لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے کے ساتھ فلم بڑی ماں میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا. زہرہ بائی امبالے والی اور امیر بائی کرناٹکی کے ساتھ مل کر ایک قوالی گائی جو ان کے فنی سفر میں سنگ میل ثابت ہوئی. یہ جنوبی ایشیا کی فلموں میں نسوانی آواز میں گائی گئی پہلی قوالی تھی. متحدہ ہندوستان میں مرزا صاحبہ نور جہاں کی آخری فلم تھی. 1947 کے بعد وہ اپنے شوہر شوکت حسین رضوی کے ساتھ کراچی چلی گئیں اور پھر پاکستان میں بننے والی کئی فلموں میں کام کیا جن میں چنوے، دوپٹہ، مرزا غالب اور انارکلی کے علاوہ کئی فلمیں شامل ہیں. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانا. اداکاری کو خیر بات کہنے کے بعد نور جہاں نے مکمل طور پر سر اور سنگیت کو توجہ دی اور ملکہ ترنم کے خطاب سے پکاری گئیں۔ ان کو کئی اعزازات سے نوازا گیا جس میں پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز تمغہ امتیاز بھی شامل ہے۔ نور جہاں کی شہرت کو سن 1965 میں گائے گئے قومی ترانوں نے بام عروج تک پہنچا دیا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
پاکستان میں صبح شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر، جبکہ دوسرے عالمی رہنماؤں کے ساتھ پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم بھی نیو یارک میں ہوں گے، دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے درمیان کسی میٹنگ کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزراء اعظم کے درمیان ملاقات سے متعلق کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ اس سے قبل یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم نواز شریف کی اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ قاضی خلیل اللہ نے ایسی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر اطلاعات کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم اور ان کے بھارتی ہم منصب نیو یارک میں ایک ہی ہوٹل میں قیام کریں گے۔ واضح رہے کہ اگست میں پاکستان اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان ملاقات نئی دہلی میں طے تھی، لیکن بات چیت سے متعلق ایجنڈے پر اختلافات کی وجہ سے یہ ملاقات نہ ہو سکی۔ تاہم رواں ماہ کے اوائل میں پاکستان رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل اور بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس بی ایس ایف کے سربراہ کے درمیان سرحدی کشیدگی کے معاملے پر نئی دہلی میں مذاکرات ہوئے تھے۔ اگرچہ ان مذاکرات میں لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر فائر بندی معاہدے پر عمل درآمد پر اتفاق کیا گیا تھا، لیکن پاکستان حکام کے مطابق نئی دہلی میں مذاکرات کے بعد بھی رواں ماہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز کی فائرنگ و گولہ باری میں ایک فوجی اہلکار سمیت 4 افراد ہلاک ہوئے۔ پاکستان نے ان ہلاکتوں پر اسلام آباد میں تعینات بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب کر کے ان سے احتجاج بھی کیا۔ بھارت بھی یہ کہتا رہا ہے کہ پاکستانی فورسز کی فائرنگ سے اس کے ہاں بھی شہریوں کا جانی نقصان ہوا۔ دونوں ہی ملک ایک دوسرے پر فائرنگ میں پہل کا الزام عائد کرتے ہیں۔ ادھر جمعرات کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے لائن آف کنٹرول پر تعینات پاکستانی فوجیوں سے ملاقات کی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر سے جاری ایک بیان کے مطابق جنرل راحیل شریف نے کہا کہ بھارتی فورسز کی طرف سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ کو گولہ باری کر کے دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ سے پاکستان کی توجہ ہٹانے کی کوشش ناکام ہوئی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان صدر اشرف غنی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ افغان اب امن چاہتے ہیں اور آج امن ہمیشہ کی نسبت بہت زیادہ ممکن ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ ملک میں امن قائم کرنا ماضی کی نسبت زیادہ ممکن ہے۔ جمعرات کو عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ تمام افغان امن چاہتے ہیں اور جنہوں نے ہم پر جنگ مسلط کی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ دوسروں کے اعلی کار ہیں۔ جنگ سے تباہ حال ملک افغانستان سے گزشتہ سال کے اواخر میں بین الاقوامی افواج اپنا لڑاکا مشن مکمل کر کے واپس چلی گئی تھیں، جس کے بعد طالبان کی عسکریت پسندانہ کارروائیوں میں قابل ذکر اضافہ دیکھا گیا۔ رواں سال جولائی میں پاکستان کی میزبانی میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان پہلی براہ راست ملاقات ہوئی تھی، جسے افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا تھا۔ لیکن طالبان کے امیر ملا عمر کے انتقال کی خبر منظر عام پر آنے اور پھر ملا اختر منصور کو نیا امیر مقرر کیے جانے سے طالبان دھڑوں میں اختلافات کے باعث یہ سلسلہ تعطل کا شکار ہوا، اور اگست کے اوائل میں کابل میں پے در پے ہلاکت خیز حملوں نے امن کی کوششوں کو مزید نقصان پہنچایا۔ دو روز قبل ہی طالبان کے سربراہ ملا منصور نے عید کے حوالے سے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ اس وقت تک بات چیت نہیں ہو سکتی جب تک افغان حکومت امریکہ اور نیٹو سے سیکیورٹی معاہدے کو منسوخ نہیں کر دیتی اور تمام بین الاقوامی فورسز افغانستان سے واپس نہیں چلی جاتیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کابل انتظامیہ ملک میں قیام امن چاہتی ہے تو یہ اسی صورت ممکن ہے جب ملک سے قبضہ ختم کروایا جائے۔ اس وقت دو مختلف سیکیورٹی معاہدوں کے تحت 14,000 بین الاقوامی فوجی افغانستان میں ہیں جو کہ مقامی سیکیورٹی فورسز کو تربیت اور انسداد دہشت گردی میں معاونت فراہم کر رہے ہیں. ان میں اکثریت امریکی فوجیوں کی ہے. طالبان کے آپسی اختلافات تو تحریک کے مرحوم امیر ملا عمر کے بھائی اور بیٹے کی طرف سے ملا منصور کی حمایت کے بعد کسی حد تک ختم ہو گئے ہیں, لیکن افغان حکومت سے ان کے مذاکرات کا مستقبل تاحال واضح نہیں ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
سعودی عرب نے کہا ہے کہ جمعرات کے روز مکہ شہر سے باہر مناسک کے حج کی ادائیگی کے دوران بھگدڑ مچ جانے سے کم از کم 717 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ واقعہ عید الاضحیٰ کے تہوار کے آغاز سے قبل منا میں پیش آیا, جہاں حجاج کرام شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے. 800 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. سعودی عرب کے شہر سے متعلق ڈائریکٹریٹ نے ٹویٹر پر ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے اعداد و شمار اور تصاویر پوسٹ کی ہیں, جن میں امدادی کارکنوں کو اسٹریچروں پر موجود لوگوں کی مدد کرتے دکھایا گیا ہے. گزشتہ 25 برسوں میں حج کے دوران بھگدڑ کے مختلف واقعات پیش آ چکے ہیں. بدترین سانحہ سن 1990 میں پیش آیا تھا, جب منا کی ایک سرنگ میں 1400 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے تھے. 1994, سن 2004 اور سن 2006 میں بھگدڑ کے ہر واقعے میں 200 سے زیادہ حاجی جاں بحق ہوئے تھے. گزشتہ ہفتے مناسک حج شروع ہونے سے پہلے مکہ میں مسجد الحرام میں کم از کم 109 زائدین اس وقت ہلاک ہو گئے تھے اور 400 کے لگ بھگ زخمی ہوئے تھے, جب مسجد کے توسیع کام کے لیے وہاں کھڑی ایک کرین اچانک زمین پر آ گری تھی. امریکہ کے شہر نیو یارک کے سرکاری اسکولوں میں پہلی مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جمعرات کو چھٹی ہو رہی ہے. نیو یارک کے 1800 اسکولوں میں 11,00,000 بچے پڑھتے ہیں. اس بات کا فیصلہ اس سال مارچ میں کیا گیا تھا, جس کے بعد نیو یارک کے میئر بل ڈی بلیزیو نے نئی پالیسی کا اعلان کیا تھا. نئی پالیسی کے تحت نیو یارک کے سرکاری اسکولوں کی چھٹیوں کے کیلنڈر میں مسیحی اور یہودی چھٹیوں کے علاوہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دو چھٹیوں کا اضافہ کیا گیا ہے. اس سے قبل نیو یارک میں مسلمان والدین کو عید کے موقع پر مسئلہ درپیش ہوتا تھا کہ وہ بچوں کو اسکول بھیجیں یا چھٹی کروا کر گھر میں عید منائیں. مختلف اندازوں کے مطابق امریکہ میں 70,00,000 سے 1,00,000,000 مسلمان آباد ہیں, جن میں سے خیال ہے کہ 10,00,000 نیو یارک میں رہتے ہیں, جو شہر کی تقریباً 10% آبادی ہے. نیو جرسی, میساچوسیٹس اور ورمونٹ ریاستوں کے 7 اضلاع میں عید کی چھٹی دی جاتی ہے, مگر سرگرم کارکن ملک کے دیگر علاقوں میں بھی مسلمانوں کے تہواروں کے موقع پر چھٹی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ اسکولوں میں عید کی چھٹیاں دینے سے اسلام کے بارے میں تعصب ختم کرنے میں مدد ملے گی. اور پوپ فرانسس اس وقت امریکی کانگریس کے ایک مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو ان کے خطاب کی جھلک سنوائی تھی, ابھی تک یہ خطاب جاری ہے. ہم آپ کو کانگریس کے اس مشترکہ اجلاس میں لیے چلتے ہیں جہاں پوپ فرانسس خطاب کر رہے ہیں.
And the harnessing of the spirit of enterprise are essential elements of an economy which seeks to be modern, inclusive and sustainable.
پوپ فرانسس ایسا خطاب کرنے والے تاریخ کے پہلے پوپ بن گئے ہیں. ہزاروں لوگ کیپیٹل ہل کے لان سے ان کی کاروائیوں کو دیکھ رہے ہیں. سینکڑوں مزید ایوان نمائندگان کے حاضرین سے بھرے چیمبر کے اندر اکٹھے ہیں. منقسم کیپیٹل میں جوش و خروش عروج پر پہنچ چکا ہے, اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ وہ تالیاں بجا بجا کر پوپ کے کلمات کو خراج پیش کر رہے ہیں.
Of its service to the common good. This common good also includes the earth, a central theme of the encyclical, which I recently wrote in order to enter into the dialogue with all people about our common home. We need a conversation which includes everyone, since the environmental challenge we are undergoing.
Pope Francis ka khitab کانگریس میں جاری ہے اور اس کی مکمل تفصیلات ہم آپ کو خطاب کے بعد موصول ہونے والی خبروں کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے۔
ان لاؤداتو سی آئی کال فار ا کوریجوس اینڈ ریسپونسیبل ایفورٹ ٹو ری ڈائریکٹ۔
پوپ فرانسس نے بدھ کو واشنگٹن میں قائم کیتھولک چرچ بیزلیکا میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب میں 18ویں صدی عیسوی کے ایک مشنری ہونپیرا وزیرا کو سینٹ ہوڈ کا مقدس درجہ عطا کیا۔ 3 صدیہ قبل سیرا اسی علاقے میں مقیم تھے جسے آج کل کیلیفورنیا کہا جاتا ہے۔ اس خصوصی دعائی تقریب میں پوپ نے ہسپانوی زبان میں خطاب کیا۔ ایک عرصے سے کینیا میں چھاتی کے سرطان یعنی بریسٹ کینسر میں مبتلا مرد اس شرم کے باعث کہ وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جسے عورتوں سے منسوب کیا جاتا ہے، اپنے مرض کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھے۔ اب کچھ ڈاکٹر اور مریض سامنے آ رہے ہیں اور اس امید پر اس مرض کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ اس سے منسلک بدنامی میں کمی لائی جا سکے۔ نیروبی سے وائس آف امریکہ کے رائل آمبور کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
سیمول وشیرا کینیا کے کینیاٹا نیشنل ہسپتال کے رسولیوں اور گلٹیوں کے شعبے میں ایک بینچ پر بیٹھے ہیں۔ وہ اپنے 78 سالہ والد کی فائل کا انتظار کر رہے ہیں جن کا کیمو تھراپی سے علاج ہو رہا ہے۔ ان کے والد جیمز نیوگونا نے سن 2014 کے شروع میں خود کو بیمار محسوس کرنا شروع کیا تھا۔ انہیں کینیاٹا ہسپتال کے ڈاکٹروں کی جانب سے آخر کار اپنے والد کے بارے میں اس درست تشخیص سے قبل کہ وہ چھاتی کے سرطان میں مبتلا ہیں کئی ہسپتالوں میں جانا پڑا تھا۔ وشیرا کہتے ہیں،
kuzunguka hospitali from August took us 6 months۔
ہم نے اگست کے دوران ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال کے چکر لگانے شروع کیے تھے اور یہ تشخیص ہونے میں 6 ماہ لگے کہ وہ چھاتی کے کینسر میں مبتلا ہیں، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ تشخیص سے یہ پتا چلا کہ ان کا مرض ابھی اپنے پہلے مرحلے میں ہے۔ لیکن جہاں کینیاٹا ہسپتال میں علاج کے بعد ہمیں بہت مثبت نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ وشیرا کا کہنا ہے کہ مرض کی تشخیص ہونے کے بعد انہوں نے اور ان کے والد نے اس مرض سے منسلک بدنامی کو محسوس کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت بریسٹ کینسر کو خواتین کی بیماری سمجھتی ہے، اور وہ صرف اس بیماری کی وجہ سے ہی خوف زدہ نہیں تھے بلکہ انہیں یہ فکر بھی لاحق تھی کہ کنبے کے افراد کا مالی انحصار ان پر تھا۔ لیکن وشیرا کہتے ہیں کہ بریسٹ کینسر کسی بھی دوسری بیماری جیسی ہی ایک بیماری ہے۔
Most of the people will desert you definitely because wataona tu unajaribu kuomba omba pesa,
زیادہ تر لوگ آپ سے الگ اور دور ہو جائیں گے کیونکہ انہیں یہ محسوس ہوگا کہ آپ ان سے مدد کے لیے کہیں گے۔ آپ سے قریبی تعلق رکھنے والے لوگ بہت کم رہ جائیں گے اگر وہ یہ سن لیں کہ آپ سرطان کے مرض میں مبتلا ہیں۔ انہیں اس مرض پر شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مرض کسی بھی دوسری بیماری کی طرح ہی ایک بیماری ہے اور کینسر کسی بھی شخص کو ہو سکتا ہے۔ کینیاٹا ہسپتال میں رسولیوں اور گلٹیوں کے امراض کے ایک ماہر ڈاکٹر اینڈریو اودیامبو کہتے ہیں کہ چھاتی کا سرطان مردوں میں شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، لیکن یہ مرض ان میں بھی اپنا وجود رکھتا ہے۔
About 1% of all breast cancers will be in males and in some regions it's even less.
بریسٹ کینسر کے تمام واقعات میں سے لگ بھگ 1% کا تعلق مردوں سے ہوگا، اور کچھ علاقوں میں یہ شرح اس سے بھی کم ہوتی ہے، حتیٰ کہ 1% کے بھی نصف تک۔ اس لیے جن افراد میں چھاتی کے سرطان کی تشخیص ہوتی ہے ان میں ہر 100 مریضوں میں سے آپ کو اتفاق سے ایک مریض ایسا مل سکتا ہے جو مرد ہوگا۔ اودیامبو کہتے ہیں کہ کینیا میں خصوصی طور پر شہروں سے باہر کے علاقوں میں اس مرض کی جلد تشخیص مشکل ہوتی ہے۔ کینسر کی تشخیص، خاص طور پر اگر آپ کا تعلق دیہی علاقوں سے ہے، ان تمام جگہوں پر تشخیص کی صلاحیت بہت ناقص ہے، اس لیے یہ مردوں اور عورتوں دونوں کو یکساں طور پر متاثر کرے گی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ بہت سے معالج یہ تصور بھی نہیں کریں گے کہ کسی مرد کو بھی چھاتی کا سرطان ہو سکتا ہے، اور اس لیے ان کے مرض کو پھپھوندی کی سوزش، پھوڑے یا دوسری بیماریاں سمجھ کر اس وقت تک اسی کے مطابق علاج کیا جائے گا جب تک کہ اس کی حالت بگڑنی شروع نہیں ہو جاتی۔ کینیا کی وزارت صحت کے مطابق کینیا میں ہر سال 28,000 سے زیادہ لوگ کینسر کی متعدد اقسام میں مبتلا ہونے کے باعث موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اودھیامبو جیسے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مردوں کے لیے بریسٹ کینسر کی جلد تشخیص، علاج اور معاشرے کی طرف سے جذباتی مدد اموات کی شرح میں کمی کر سکتی ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں قائم انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ روانڈا کے عہدیداروں نے دارالحکومت کگالی میں غیر سرکاری حراستی مرکز میں ملک کے سب سے کمزور شہریوں کو غیر قانونی طور پر پکڑ کر رکھا ہوا ہے۔ ادارے نے یہ رپورٹ جمعرات کو جاری کی جس میں ان لوگوں کے بیانات کی تفصیل تھی جنہیں سن 2011 اور سن 2015 کے درمیان پکڑا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے کہا کہ اس کے عملے نے 57 سابق قیدیوں اور ان کے رشتہ داروں اور دوسرے ذرائع کے انٹرویو کیے ہیں۔ الجزیرہ کے دو صحافیوں کو جمعرات کے روز اس کے بعد ایک مصری جیل سے رہا کر دیا گیا جب صدر عبد الفتاح السیسی نے درجنوں دوسرے قیدیوں کے ساتھ انہیں معافی دے دی۔ صحافیوں کو مبینہ طور پر غلط خبریں گھڑنے کی بنا پر سزا دی گئی تھی۔ الجزیرہ کے سابق صحافی محمد فہمی نے کہا کہ ہم نے 2 سال ایک ایسے جرم پر جس کا ہم نے ارتکاب نہیں کیا تھا جیل میں کاٹے۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اس مقدمے سے متعلق ایسے دوسرے مدعا لیحان ہیں جو ابھی تک جیل میں ہیں۔ الجزیرہ کے دوسرے سابق صحافی باہر محمد نے کہا کہ پورا ڈراؤنا خواب ختم ہو گیا ہے، ہم عام لوگوں کی طرح رہ سکتے ہیں، گھر واپس جا سکتے ہیں اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یمن کے دارالحکومت سنا میں جمعرات کو ہونے والے 2 خودکش بم دھماکوں میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دھماکے سنا میں شیعہ حوثی گروپ کے زیر انتظام مسجد میں ہوئے جس نے 1 سال قبل شہر پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ کسی نے فوری طور پر دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ یمن گزشتہ 1 سال سے خانہ جنگی کا شکار چلا رہا ہے جہاں گزشتہ ستمبر میں شیعہ حوثی باغیوں نے دارالحکومت سنا پر قبضہ کرنے کے بعد دیگر علاقوں میں تسلط قائم کرنے کے لیے کاروائیاں شروع کر دی تھیں۔ ان باغیوں کی سرکاری فورسز کے علاوہ دیگر قبائلیوں کے ساتھ بھی جھڑپیں ہوتی آ رہی ہیں اور عرب دنیا کا یہ پسماندہ ترین ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ باغیوں کے علاوہ یمن میں القاعدہ کے جزیرہ نما عرب شاخ اور شدت پسند گروپ داعش سے وابستہ جنگجو بھی سرگرم ہیں۔ چینی صدر ژی جن پنگ صدر اوباما کے ساتھ فضائی آلودگی اور سائبر حملوں سمیت متعدد امور پر مرکوز مذاکرات کے لیے جمعرات کے روز واشنگٹن روانہ ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے صدر نے چین کے انٹرنیٹ کے اعلی ترین منتظم نے ٹیکنالوجی کے امریکی ایگزیکٹوز کو بتایا کہ دونوں ملکوں کو سائبر سیکیورٹی پر مل کر کام کرنا چاہیے۔ صدر ژی نے بدھ کے روز مائیکروسافٹ، بوئنگ اور فیس بک سمیت ٹیکنالوجی کی کچھ بڑی بڑی امریکی کمپنیوں کے سرکردہ رہنماؤں سے ملاقات کی۔ بوئنگ اور ژی نے اس موقع کو اس اعلان کے لیے استعمال کیا کہ چینی کمپنیاں امریکی طیارہ ساز کمپنیوں سے 300 جیٹ طیارے خریدنے پر تیار ہو گئی ہیں۔ ادھر سائبر حملے کی زد میں آنے والے امریکی سرکاری ادارے کے مطابق امریکہ کے لاکھوں وفاقی ملازمین کی ذاتی معلومات چرانے والے ہیکرز نے فنگر پرنٹس کے اس سے زیادہ نشانات چوری کیے ہیں جتنا کہ ابتدا میں سوچا گیا تھا۔ بدھ کے روز ایک بیان میں پرسونل مینجمنٹ کے دفتر نے کہا کہ مزید چھان بین سے ظاہر ہوا ہے کہ اس حملے میں فنگر پرنٹس کے 5.6 ملین نشانات کے ریکارڈز چوری ہوئے تھے یا اس سے 5 گنا زیادہ چوری ہوئے تھے جتنا کہ پہلے خیال کیا گیا تھا۔ اس سال کے شروع میں سب سے پہلے یہ انکشاف ہوا تھا کہ اس حملے سے لگ بھگ 22 ملین موجودہ اور سابق وفاقی ملازمین، ملازمتوں کے لیے درخواستیں دینے والے اور ان کے خاندان متاثر ہوئے تھے۔ امریکی تفتیشکار نامہ نگاروں کو نجی طور پر بتا چکے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ اس حملے کی ذمہ دار چینی حکومت ہے، لیکن عہدیداروں نے یہ الزام کھلم کھلا عائد نہیں کیا ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے اپنے ملک کے 16 ریاستی گورنروں کو بتایا ہے کہ یورپ کی جانب سے 120,000 تارکین وطن کے لیے گنجائش پیدا کرنے کے لیے کوٹے کے ایک منصوبے پر اتفاق اتحاد کی ایک علامت ہے، لیکن انہوں نے انتباہ کیا کہ یہ صرف ایک پہلا قدم ہے۔ جمعرات کے روز مس مرکل نے برلن میں ایک اجلاس کے دوران کہا کہ یورپ کو ابھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام میں اس تشدد سے جو اتنے بہت سے لوگوں کے نقل مکانی کا موجب بنا ہے، صرف امریکہ، روس اور مشرق وسطی کی مدد سے نمٹا جا سکتا ہے۔ بدھ کے روز یورپی یونین کے رہنما پناہ گزینوں کو ان کے اپنے ملکوں کے قریب کیمپوں میں مدد کے لیے بین الاقوامی امدادی اداروں کو 1.1 ارب ڈالر دینے پر متفق ہو گئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ پوپ فرانسس آج منگل کو واشنگٹن آ رہے ہیں. امریکہ میں ان کی مصروفیات کے سلسلے میں خاصی تیاریاں کی گئی ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ واشنگٹن سمیت نیو یارک اور فلیڈلفیا میں سیاحت کی صنعت میں بھی تیزی آ گئی ہے. توقع ہے کہ لاکھوں افراد مختلف تقاریب کے لیے ان شہروں کا رخ کریں گے. نیو یارک میں اطالوی علاقے میں بھی زیادہ سیاحوں کی آمد کی توقع ہے.
Speak softly, love, and hold me warm against your heart.
بلمونٹ نیو یارک میں لٹل اٹلی کے نام سے مشہور ہے. یہاں پر آرٹیوسو پیسٹری کے نام سے ایک مشہور بیکری اور کیفے ہے. یہ پوپ فرانسس کے دورے کے لیے خصوصی تیاریوں میں مصروف ہے. اس نے کھانے کی میٹھی اشیاء میں ایک خصوصی اضافہ کیا ہے. یہ روایتی طور پر سیاہ اور سفید پیسٹری ہے جو نیو یارک کا خصوصی تحفہ ہے. اس پیسٹری میں چاکلیٹ اور ونیلا آئس کریم شامل کی جاتی ہے. سن 2008 میں پوپ بینیڈکٹ کے دورے کے موقع پر بھی اس بیکری نے ایک خصوصی پیسٹری متعارف کرائی تھی. کچھ مزیدار بسکٹ ایسے ہیں جن پر دیگر نقش و نگار کے علاوہ پوپ فرانسس کی تصویر کشی بھی کی گئی ہے. بیکری کی مینیجر کا کہنا ہے کہ کیتھولک عقیدے کے کچھ لوگ یہ بسکٹ کھانے سے گریز کر رہے ہیں.
Some of them want to frame it, some of them want to freeze it. Some people are afraid to eat it. They think it's a sin to eat it and some people are the complete opposite and they think
کچھ لوگ اسے فریم کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ یہ فریز کر لینا چاہتے ہیں. کچھ لوگ اسے کھانے سے ڈرتے ہیں. ان کے خیال میں اس کا کھانا گناہ ہے اور کچھ لوگ اس کے بالکل برخلاف سوچتے ہیں. ان کے خیال میں اسے کھانا نعمت اور تبرک ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی معجزہ ہی ہو جائے. اس بسکٹ کی قیمت $2.95 یعنی تقریباً 300 روپے بنتی ہے. اس کی وجہ سے اس کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے. سر جی وہ ہردنیز بیکنگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس خصوصی بسکٹ کو بنانا میرے لیے فخر کی بات ہے.
As a Catholic, it gives me joy to place the image of the Pope on a cookie. I'm proud to be one of the people that's doing this.
ایک کیتھولک کی حیثیت سے اس سے مجھے خوشی ملتی ہے کہ اس بسکٹ پر پوپ کی تصویر کشی کروں. مجھے فخر ہے کہ میں اس کے بنانے والوں میں شامل ہوں. ڈورس مورے اس بیکری کی ایک پرانی گاہک ہیں اور پوپ فرانسس کی مداح بھی ہیں.
This whole cookie situation or the pictures or give your money to an organization that he advocates for and believes in.
یہ ساری صورتحال اور پوپ کی تصویر کشی, یہ سب کیا ہے؟ آپ یہ رقم ایک ادارے کو دیں جس کی پوپ وکالت کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں. بیکری کی مینیجر کے لیے یہ ایک مطمئن کرنے والا تجربہ ہے. ان کی خواہش ہے کہ پوپ فرانسس خود ان کے اس بسکٹ کو کھائیں.
We're in a world, our very own, sharing a love that only few.
نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. کائنات میں سورج شاید سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ پیچیدہ کرشمہ قدرت ہے, مگر خدا نے انسان کو جو عقل و شعور دیا ہے اس کی مدد سے وہ طاقت کے سب سے بڑے سرچشمے کی کرامات کے مشاہدے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. امریکہ کا خلائی ادارہ ناسا اس میں پیش پیش ہے. سن 2010 میں ناسا نے سورج کی جانب ایک خلائی جہاز بھیجا تھا جس کا کام سورج کے گرد آنے والے الیکٹرو میگنیٹک طوفانوں کا پتہ لگانا تھا. اس خلائی جہاز کے ذریعے ایسی شعاؤں کا انعکاس بھی ریکارڈ کیا گیا جنہیں کھلی آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں, مگر یہ قدرت ہی کی دی ہوئی صلاحیت ہے کہ کچھ آرٹسٹوں نے ان ریکارڈنگز کو حیرت ناک ویڈیوز میں تبدیل کر دیا ہے. اور اب واشنگٹن کے قریب ناسا کے گوڈرڈ اسپیس فلائٹ سینٹر میں ان کی نمائش کی جا رہی ہے. اور سائنس اور آرٹ کے اس خوبصورت امتزاج کو ہیلیو فزکس کی پروڈیوسر جینا ڈوبرسٹین اور ملٹی میڈیا پروڈیوسر اسکاٹ وائسنگر نے سولیریم کا نام دیا ہے. جینا ڈوبرسٹین کہتی ہیں, ویڈیو میں ایڈیٹنگ کر دی گئی ہے, چنانچہ آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ سورج اصل میں کتنا بڑا ہے. آپ ہمیشہ اتنے بڑے حصے میں موجود ہوتے ہیں جو تا حد نگاہ پھیلا ہے. آپ بس اس کے سنہرے دائروں اور لپکتے شولوں میں گم ہو جاتے ہیں. ناسا کا خلائی جہاز سورج کا مشاہدہ انتہائی الٹرا وائلٹ لائٹ میں کر رہا ہے اور ہر 12 سیکنڈ کے بعد سورج کی ایک طاقتور تصویر لیتا ہے۔ سائنسدان اس کی مدد سے سورج کا مطالعہ کرتے ہیں، مگر پروڈیوسر ڈوبرسٹین نے اس میں بھی فن کی نزاکت تلاش کر لی ہے۔
We took the power of that footage, of that data, and we treated it as art. We've cropped, we've color corrected, we've
ہم نے اس تصویر کی تمام اعداد و شمار کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اسے آرٹ میں تبدیل کر دیا۔ ہم نے اس کی شکل بدلی، اس کے رنگ بدلے اور انہیں ایسی شکل دی کہ آپ اس میں گم ہو کر رہ جائیں۔ چونکہ ویڈیو ہر 1 سیکنڈ میں 30 تصویریں دکھاتی ہے، اس لیے اس کے اعداد و شمار بھی انگنت ہیں۔ چنانچہ اسے تبدیل کرنا بہت بڑا کام تھا، لیکن اس سے پہلے پروڈیوسرز کے لیے ضروری تھا کہ وہ سائنسدانوں کو مدد پر آمادہ کریں۔ اسکاٹ وائسنگر کہتے ہیں، لوگوں کو یہ سمجھانے میں کافی عرصہ لگا کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، اور پھر اسے واقعتاً حقیقت بنانے میں بھی۔ پرنسٹن یونیورسٹی میں محققین نے اسے آواز دینے اور سورج سے متعلق سائنس کا ایک اجتماعی ڈیٹا بنانے میں بھی مدد دی۔ سولیریم نامی یہ نمائش فروری میں شروع ہوئی تھی اور اب تک لوگ اسے دیکھنے آ رہے ہیں، نہ صرف گارڈر اسپیس فلائٹ سینٹر میں بلکہ دیگر سائنسی مراکز اور عجائب گھروں میں بھی، کیونکہ اس نمائش کی دیگر مقامات پر منتقلی بہت آسان ہے، اور اب اس کے پروڈیوسر امید کر رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی توجہ حاصل کرے گی جو ایئرپورٹس اور ہسپتالوں کی لابی کے ڈیزائن تشکیل دیتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
روس شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کی فوجی امداد میں اضافہ کر رہا ہے۔ یہ وہ حکومت ہے جس کے ظالمانہ اقدام نے ایسی کشیدہ صورتحال پیدا کر دی ہے جس کی وجہ سے 2.5 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ 15 ستمبر کو امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لافروف سے ملاقات میں شام کے لیے روسی فوجی امداد میں اضافے پر امریکہ کی تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور مزید معصوم زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور شام میں داعش کے خلاف اتحاد کی کوششوں پر زد پڑنے کا خطرہ ہے۔ جبکہ روس کا دعویٰ ہے کہ اسد کو فوجی امداد دینے کا مقصد داعش جیسے دہشت گرد گروپوں کو شکست دینا ہے۔ صدر اوباما نے 11 ستمبر کو کہا تھا کہ روس اور امریکہ داعش کے بارے میں یکساں موقف رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے امکانی طور پر مشترکہ خطرہ ہے، مگر اس سلسلے میں غلط بات یہ ہے کہ روس نے مسلسل یہ باور کر رکھا ہے کہ اسد ایک ایسا شخص ہے جس کی حمایت کو بہرحال جاری رکھنا چاہیے۔ صدر کے الفاظ،
It has been my view and the view of the United States government that as long as Assad is there, he has alienated so much of the Syrian population that It will not be possible.
میرا اور حکومت امریکہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب تک اسد موجود ہے وہ شام کے عوام کو اس قدر نقصان پہنچاتا رہے گا کہ کسی پرامن فائر بندی یا سیاسی تصفیے تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا، اور اس دوران جو خلا پیدا ہو رہا ہے اسے انتہا پسند پر کرتے رہیں گے۔ صدر اوباما نے یہ بھی کہا کہ آپ دوہری حکمت عملی کو جاری نہیں رکھ سکتے کیونکہ بالآخر یہ ناکام ہو جاتی ہے۔ بہرحال اگر روس ہمارے ساتھ اور ہمارے بنائے ہوئے 60 ملکی اتحاد کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے رضامند ہو تو سیاسی تصفیے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں اسد کو اقتدار چھوڑنا پڑے گا اور نئی معتدل سیکولر اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والی حکومت ملک میں امن و امان اور نظم و نسق کو بحال کر سکتی ہے۔ صدر اوباما کا کہنا ہے کہ یہی ہمارا مقصد ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر سلمان تاراوالی۔ اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ پیش کیا جائے گا، جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ایک بار پھر آپ سب کو عید کی مبارک۔ اللہ حافظ۔